السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ امریکہ کے شہر لاس ویگس میں اتوار کی شب ایک کانسرٹ کے شرکا پر ایک مسلح شخص کی اندھن فائرنگ سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 69 ہو گئی ہے، جبکہ واقعے پر ملک بھر میں سوگ منایا جا رہا ہے۔ اور پاکستان سے یہ رپورٹس۔
نواز شریف مسلم لیگ نون کے بلا مقابلہ صدر منتخب، ملکی سیاسی صورتحال انتشار کا شکار ہوتی جا رہی ہے، مبصرین کی رائے۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔
پاکستان کے وزیر خارجہ کا دورہ امریکہ، ایک دوسرے کے موقف کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی، تجزیہ کار۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔
اور جنوبی ایشیا سے یہ خبریں کہ بنگلہ دیش اور میانمار نے روہنگیا پناہ گزینوں کی بنگلہ دیش سے میانمار واپسی کے بارے میں ایک ورکنگ گروپ تشکیل دینے پر اتفاق کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ رپورٹس۔
بھارتی کشمیر میں نیم فوجی اڈے پر عسکریت پسندوں کا حملہ، 4 ہلاک۔ میں ہوں سری میں یوسف جمیل۔
خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ امریکہ کے شہر لاس ویگس میں اتوار کی شب ایک کانسرٹ کے شرکا پر ایک مسلح شخص کی اندھن فائرنگ سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 69 ہو گئی ہے، جبکہ واقعے پر ملک بھر میں سوگ منایا جا رہا ہے۔ امریکہ کی مغربی ریاست نیواڈا، جہاں لاس ویگس واقع ہے، اس کے حکام کے مطابق حملے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات تاحال جاری ہیں۔ مشتبہ شخص کے بھائی نے کہا ہے کہ اس کا خاندان بھی اسی طرح کے صدمے کی حالت میں ہے جیسا کہ ہر کوئی ہے۔ مشتبہ شخص کے بھائی نے کہا ہے کہ اس کے خاندان والے اس حالات کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کی رات کی اس فائرنگ کو قطعی طور پر ایک شرمگیز کارروائی قرار دیا ہے۔ وہ بدھ کے روز لاس ویگس کا دورہ کریں گے۔ سلاتس کا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
فائرنگ کرنے والے اس شخص نے اپنے ہوٹل کے کمرے کی کھڑکی میں ایک سوراخ کیا اور پرہجوم کانسرٹ کے مقام پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ شروع میں جب انہوں نے گولیاں چلنے کی آواز سنی تو انہوں نے سوچا کہ وہ آتش بازی کی آوازیں ہیں، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ وہ فائرنگ تھی تو لوگوں میں افراتفری پھیل گئی۔
Like some were falling and some were screaming and yelling
and I still wasn't even sure if it was actually bullets. People just started dropping around us.
کچھ لوگ گر رہے تھے، کچھ چیخ رہے تھے، کچھ چلا رہے تھے اور بھاگ رہے تھے۔ ہم بھاگتے چلے گئے اور مجھے ابھی تک یقین نہیں ہوا تھا کہ وہ واقعی گولیاں تھیں۔ لوگوں نے ہمارے ارد گرد گرنا شروع کر دیا۔ یہ تھے کچھ عینی شاہدین۔ لاس ویگس میں فائرنگ کا یہ واقعہ امریکہ کی حالیہ تاریخ میں کسی ایک مسلح شخص کے ہاتھوں وسیع پیمانے کی فائرنگ کا بدترین واقعہ ہے۔ پیر کی سہ پہر صدر ٹرمپ اور ان کی اہلیہ، اور نائب صدر مائک پینس اور ان کی اہلیہ نے متاثرین کے احترام میں وائٹ ہاؤس کے جنوبی لان میں ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ صدر نے امریکی پرچم کو سرنگو رکھنے کا حکم دیا۔ ہلاک ہونے والوں میں ڈیوٹی سے آف ایک افسر بھی شامل تھا، جو لوگوں کو جان بچا کر بھاگنے یا کوئی پناہ تلاش کرنے میں مدد کر رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد لوگ زخمیوں کو خون کے عطیات دینے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہوئے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سیرا اکبی نے لاس ویگس کے حملے پر امریکی لوگوں کے رد عمل کو سراہا۔ انہوں نے کہا،
The memory of those who displayed the ultimate expression of love in the midst of an unimaginable act of hate will never fade.
جن لوگوں نے نفرت کی ایک گھناؤنی کارروائی کے دوران محبت کے ایک حتمی جذبے کا اظہار کیا، ان کی یاد کبھی مان نہیں پڑے گی۔ ان کی مثال ہمیشہ یہ یاد دلائے گی کہ امریکی جذبے کو کبھی نہیں کچلا جا سکتا اور ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ تھے وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سیرا ہکابی کے۔ داعش نے اپنی خبر رساں ایجنسی کے ذریعے اس حملے کی ذمہ داری کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ حملہور نے حال ہی میں اسلام قبول کیا تھا، لیکن تفتیش کاروں کو کسی بھی قسم کے گروپ سے مشتبہ شخص کے کسی بھی قسم کے رابطے کا پتہ نہیں ملا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مسلح شخص سٹیفن پیڈک کے پاس لاس ویگس کے ہوٹل کے کمرے میں اس وقت لگ بھگ 2 درجن آتشی ہتھیار تھے جب اس نے نیچے سڑک پر موجود کانسرٹ کے شرکا پر فائرنگ شروع کی۔ لاس ویگس میٹروپولیٹن پولیس ڈپارٹمنٹ کے اسسٹنٹ شیرف ٹاڈ آر فاسولو کا کہنا تھا،
We have recovered 23 firearms at Mandalay Bay and 19 firearms at his home in Mesquite. I want to emphasize we believe Paddock is solely responsible for this heinous act. We are aware of the rumors outside of the media and also on social media that there was more than one assailant. We have no information or evidence to support that. 23
aur uske ghar se 19 aatishi hathiyar baziyab kiye hain. Main ye zor dekar kehna chahta hoon ki hame yaqeen hai ki wo is vahshiyana karwai ka tanha zimmedar tha. ہم میڈیا سے باہر اور سوشل میڈیا پر ان افواہوں سے آگاہ ہیں کہ حملہور ایک سے زیادہ تھے. اس خیال یا اس افواہ کی حمایت میں ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے. ہمیں یقین ہے کہ فائرنگ کرنے والا صرف ایک تنہا شخص تھا اور وہ تھا سٹیفن پیڈک. پیڈک کے بھائی ایرک پیڈک نے اسے ایک دولت مند شخص کے طور پر بیان کیا جو جوئے کا رسیا تھا اور فلوریڈا میں اپنی ماں کو مہنگے بسکٹس کے ڈبے بھیجا کرتا تھا. اس کا جرم کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا. ایرک پیڈک کا کہنا تھا میرا مطلب ہے میرے بھائی نے یہ کاروائی کی, یہ گویا اسی طرح ہوا ہے جیسا کہ اس نے ہم پر گولی چلائی. میرا مطلب ہے اگر وہ میرے بچوں کو ہلاک کرتا تو بھی مجھے اتنا ہی صدمہ ہوتا. یہ الفاظ تھے پیڈک کے بھائی ایرک پیڈک کے. شوٹنگ کا یہ واقعہ اس بارے میں نئی بحث شروع کر رہا ہے کہ قتل عام کو سیاسی رنگ دیے بغیر روکنے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ کانسرٹ کے مقام پر لائے جانے والے بیگ سے یہ یقین دہانی ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی وہاں گن لے کر اندر نہیں آیا تھا, لیکن لاس ویگس کا مشتبہ شخص ایک ہوٹل سے فائرنگ کر رہا تھا جہاں سے نیچے کا ہجوم واضح دکھائی دے رہا تھا. گلوبل سیکورٹی گروپ کے سی ای او ڈیوڈ کارٹس کہتے ہیں یہ ایک مختلف جہت ہے. ہوٹل کے کمرے میں کسی کو کانسرٹ کو اس طرح نظروں میں رکھنے سے روکنے کے لیے کانسرٹ کے مقام سے کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا. یہ ایک بدترین ممکنہ منظرنامہ ہے. یہ الفاظ تھے گلوبل سیکورٹی گروپ کے سی ای او ڈیوڈ کارٹس کے. لاس ویگس اپنے جوئے خانوں, نائٹ لائف اور بڑے بڑے ہوٹلوں اور شاپنگ مالز کے باعث دنیا بھر میں مشہور ہے, جہاں ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں سیاح آتے ہیں. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور ہمارے اردو ٹی وی پروگرام ویو 360 کی اینکر سارا زمان نے لاس ویگس کے اس ہولناک واقعے پر تارا مولر سے بات کی ہے جو واشنگٹن کے تحقیقی ادارے نیو امریکن فاؤنڈیشن میں سیکیورٹی امور کی ماہر ہیں. اس سوال کے جواب میں کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردی کے مشتبہ افراد پر نظر رکھتے ہیں, لیکن کیا کوئی ایسا ڈیٹا بیس موجود ہے جو مشتبہ میس شوٹر سے متعلق ہو؟ مسز مولر نے کہا.
Sure. So I was at a Senate hearing last week and the FBI director stated there are about 1,000 open cases, active investigations for domestic terrorism and 1,000 for more foreign jihadi or ISIS or other international related terrorists, and those are, you know, active investigations. Having said that, in this case, we have not yet seen any evidence yet of any tie to any group domestically or foreign, so it's not clear that this type
of case کہتی ہیں کہ جو امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی جو ہے برائے جو داخلی سیکیورٹی کا محکمہ ہے یہاں پہ, ان کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت 1,000 ایسے اوپن کیسز ہیں جن کا تعلق فارن ٹیررزم سے, اور اسی طرح ڈومیسٹک ٹیررزم کے بھی 1,000 کیسز اس وقت کھلے ہیں جن کی تحقیقات جاری ہیں. لیکن چونکہ سٹیفن پیڈک جو اس لاس ویگس کی شوٹنگ میں ملوث تھا, اس کا کوئی کرمنل بیک گراؤنڈ چونکہ نہیں تھا, تو ضروری نہیں ہے کہ پھر ایسا شخص کسی ڈیٹا بیس میں بھی موجود ہو اور اس پہ نظر رکھی گئی ہو. وی سو دیٹ ہی باٹ اے ہیوج نمبر آف ویپنس. ناؤ اینی ون ہو وانٹس ٹو انگیج ان ٹیررزم کڈ آلسو ڈو دیٹ. لیٹس سے ہی ٹرنز آؤٹ ٹو ناٹ بی افیلیٹڈ ود اینی ٹیرر گروپ اینڈ دس واز جسٹ اے لون شوٹر. But this also tells us that a prospective shooter could also buy this much weapons. So is there an answer to whether something like this can be prevented or not? Is there a simple answer?
Sure. In previous cases, whether it's a mass shooting, whether it's domestic terrorism, whether it's a foreign terrorist organization, there's always concerns about access to weapons and access to materials for bomb making. So in both those cases there need to be
ye pata lagana ke koi shakhs kis liye weapons jama kar raha hai ye zaruri hai, aur khas taur pe ye dekhna ke koi license leke weapons jama kar raha hai ya nahi wo zaruri hoga, aur access yani rasai in hathiyaron tak iske bare mein bhi guidelines honi chahiye, aur kitne khareede ja sakte hain ek waqt mein aur kitnon ki ijazat hai ek waqt mein rakhne ke liye, is bare mein guidelines honi chahiye. Are there any specific clear guidelines already in place? and our police departments well equipped to handle these kind of cases?
Well, when you're looking at cases with access to certain materials, there have been a lot of guidelines put in place in terms of selling certain types of bomb making materials, for example. And also, you know, obviously there's a huge
debate. So, ऐसे cases में Tara कहती हैं कि ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो जो ऐसा perpetrator है जिसने ऐसा हमला किया है, हमलावर जो है, उसके इर्द-गिर्द जो लोग रहते हैं, जो उसके रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, वो अगर उसके बिहेवियर से, उसके रवैये से मुतालिक पुलिस को कोई मालूमात दे सकते हैं तो वो बहुत काम आती हैं। जहाँ तक हथियारों और धमाका खेज मवाद को जमा करने का ताल्लुक है तो इनको फरोख्त करने वालों से मुतालिक हिदायत ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन ये जो केस है, क्योंकि इसमें इस शख्स की कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं थी, इसमें सबसे ज़रूरी यही होगा कि उसके जानने वाले पुलिस को क्या मालूमात फराहम करते हैं। टैरा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनसाइट, वी रियली अप्रिशिएट इट।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराहे रास्त देख सकते हैं। पता है facebook.com/voaurdu।
और इस्लामाबाद से नासिर महमूद ने हमें ये रिपोर्ट भेजी है कि पाकिस्तान में मुतनाज़े इलेक्शन बिल की मंजूरी के बाद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को एक बार फिर हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून का सदर मुंतखब कर लिया गया है। वो पैनामा स्कैंडल में अदालत के फैसले के बाद 28 जुलाई को वजारत उज़्मा और बाद अज़ां पार्टी क़यादत से मुस्ताफ़ी हो गए थे। हिज़्ब मुख़ालिफ़ इस बिल को अदालत में चैलेंज कर रही है। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
हिज़्ब मुख़ालिफ़ के एहतजाज और तनकीद के बावजूद हुकुमरान जमात मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी इस्लाहात का कानून कौमी असम्बली से मंजूर करवाए जाने के एक रोज़ बाद ही अदालत उस्मा की तरफ से नाअहल करार दिए जाने वाले नवाज शरीफ को एक मरतबा फिर अपनी जमात का सदर भी मुंतखब कर लिया। मंगल को इस्लामाबाद में इस जमात के कारकुनों के होने वाले इजलास में नवाज शरीफ बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए, जिसके बाद अपने खिताब में उन्होंने एक बार फिर अपने खिलाफ आने वाले अदालती फैसले को तनकीद का निशाना बनाते हुए अपने इस मौकिफ़ को दोहराया कि मुल्क में हुकुमरानी का हक उनके बकौल सिर्फ अवाम के मुंतखब करदा लोगों के पास होना चाहिए और इसमें खलल डालने की किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए।
इस मकसद के लिए मैंने ग्रैंड नेशनल डायलॉग की तजवीज पेश की है। इस कौमी मुकालमे का बुनियादी नुक्ता यही है कि जमहूरी आइन रखने वाली एक जमहूरी रियासत के तौर पर अवाम का हक हुकुमरानी बहाल किया जाए। हकूमत वही करे जिसे अवाम वोट दें। इक्तदार के आवानों में दाखिल होने और बाहर जाने वाले दरवाजों की कुंजी सिर्फ 20 करोड़ अवाम के पास हो। कानूनी मोशगाफियों के जरिए अवामी मैंडेट की तौहीन न की जाए।
साबिक वज़ीर आज़म की तरफ से जमहूरी अमल के लिए वसीतर कौमी मकालमे की इस तजवीज़ को बज़ाहिर मुल्क की सियासी जमातों की पज़ीराई मिलना मुश्किल दिखाई देता है, जिसकी वजह इंतखाबी इस्लाहात के मुसव्वदा कानून की मंजूरी के वक्त और उसके बाद हिज़्ब मुखालिफ की तरफ से इस पर की जाने वाली तनकीद है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ खुर्शीद शाह ने मंगल को ज़राए अब्लाग से गुफ्तगु में कहा,
एक शख्स के लिए कानून तब्दील करना बहुत आज तक जब भी हमने कोई हिस्ट्री देखी है, जब भी किसी शख्स ने अपने खातिर आइन में तरमीमें की हैं, वो तरमीमें जो है वो पानी होती।
हिज़्ब मुखालिफ की दूसरी बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवामी मुस्लिम लीग ने इस कानून साजी पर शदीद तनकीद करते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का इंदिया भी दिया है। कानून साजी पार्लियामान का काम है और इसकी तरफ से मंजूर किए जाने वाले किसी भी कानून का सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए जाने से इसके मुस्तकबिल पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर कामरान मुर्तजा ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि अगर ये कानून साजी आइन से मुतजादिम हो तो इस पर अदालत उज़्मा अपनी राय दे सकती है।
चैलेंज करने की हद तक तो कोई कदर नहीं है और 1843 में वो चैलेंज हो सकता है, मगर उसको जो है ना, जब चैलेंज करेंगे तो फिर उनको ये साबित करना पड़ेगा कि ये दस्तूर के किसी चीज के जो ना मुनाफी है।
उनके बकौल इस वक्त मामलात कानूनी से ज्यादा सियासी हैं। सियासी उमूर के सीनियर तज़ियाकार अहमद बिलाल महबूब भी इस तासुर से इत्तफाक करते हुए कहते हैं,
हकायक ये है कि इस वक्त हम इंतखाबी साल में दाखिल हो चुके हैं और हर सियासी जमात इस इंतखाबी रेस में है, तो पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश कर रही है। इस वक्त वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश करते हैं और इकट्ठे बैठने का इम्कान तो मुझे बहुत ही कम नजर आता है।
हुकूमती ओहदेदार हिज़्ब मुखालिफ की इस तनकीद को रद्द करते हुए कहते हैं कि इस नए कानून से मुल्क में इंतखाबी अमल और जमहूरियत की मजबूती की राह हमवार होगी। वफाकी वज़ीर कानून जाहिद हामिद ने मंगल की शाम एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि नए कानून में शामिल शिक 2014 से ज़ेर गौर थी और इस बारे में राय भी मांगी गई थी। उन्होंने बाद सियासी और मजहबी जमातों की तरफ से सामने आने वाले उन तहफ़ुज़ात को भी मुस्तरद किया जिनमें कहा गया था कि नए इस्लाहाती बिल में ख़त्म नबूवत से मुतालिक कानून में कुछ रद्दोबदल किया गया। वज़ीर कानून ने कहा कि यह तासुर इस कानून को मुतनाज़े बनाने की कोशिश है और उनके बकौल ख़त्म नबूवत से मुतालिक कतन कोई तब्दीली नहीं की गई। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
बांग्लादेश और म्यांमार ने रोहिंग्या पनाहगुज़ीनों की बांग्लादेश से म्यांमार वापसी के बारे में एक वर्किंग ग्रुप तश्कील देने पर इत्तेफाक कर लिया है। म्यांमार में फ़ौज की तरफ से रोहिंग्या अफराद के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाई से बचने के लिए 5 लाख से ज़ायद रोहिंग्या अफराद भागकर बांग्लादेश पहुंच गए थे। अक़वामे मुत्तहिदा ने अगस्त के बाद से 5,07,000 रोहिंग्या अफराद की नक़ल मकानी को दुनिया की सबसे ज़्यादा तेज़ी से रोनमा होने वाली हंगामी सूरत हाल करार देते हुए कहा है कि म्यांमार में अक्सरियती बुद्ध बिरादरी अकलियती रोहिंग्या मुसलमान बिरादरी की नस्ल कुशी में मसरूफ़ है। म्यांमार इस इल्ज़ाम की सेहत से इनकार करता है और कहता है कि उसकी मुसल्ला अफवाज रोहिंग्या दहशतगर्दों के साथ बरसरे पैकार हैं जो 25 अगस्त को सिक्योरिटी फोर्सेस पर मरबूत हमले के बाद से पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ये थी वो खबरें और रिपोर्टें जो हमने फेसबुक लाइव पर आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर अभी हमारा ये न्यूज़ शो जारी है। फेसबुक लाइव से आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाजरा का ये शो आपके लिए पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ इस्लामाबाद से अमरीका के लिए रवाना हो रहे हैं जहां वो अपने हम मनसब रेक्स टिलरसन के साथ मुलाकात करेंगे। मुलाकात में तवक्को है कि सदर ट्रंप की जनूबी एशिया पॉलिसी के बाद ताल्लुकात में आने वाली कशीदगी को कम करने और दोतरफा ताल्लुकात को बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल होगा। इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक की रिपोर्ट।
अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तवील मशावरती अमल के बाद अगस्त के अवाखिर में अफगानिस्तान और खित्ते से मुतालिक अपनी इंतजामिया की नई पॉलिसी का ऐलान करते हुए इल्ज़ाम आयद किया था कि अमेरिका पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के महफूज ठिकानों पर मजीद खामोश नहीं रह सकता। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहा था कि मुल्क में दहशतगर्दों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की गई। अफगानिस्तान और जनूबी एशिया से मुतालिक नई अमरीकी पॉलिसी में पाकिस्तान को हदफ़ तनकीद बनाने के बाद इस्लामाबाद और वाशिंगटन के ताल्लुकात में कदरे सर्द मैरी आई और बाज़ आला हुकाम के तयशुदा दौरे भी मौखर किए गए। ताल्लुकात में कदरे तनाव के बाद वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ का अमरीका का यह पहला दोतरफा सरकारी दौरा है। इससे कबल वो सितंबर के अवाखिर में वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के हमरा अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क गए थे जहाँ उन्होंने कई अमरीकी इदारों की तरफ से मुनक़िदा तकारीब में भी शिरकत की और पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने अमरीका के नायब सदर माइक पेंस से भी मुलाकात की थी। तवक्को है कि अपने दौरे के दौरान ख्वाजा आसिफ अमरीकी हम मनसब रिक्स टेलरसन के अलावा अमरीका के कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मैकमास्टर से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटजिक स्टडीज इस्लामाबाद में अमरीका से मुतालिक शोबे के डायरेक्टर नजम रफीक ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगु में कहा कि इस दौरे से ये गमाजी होती है कि बर्फ पिघल रही है और ताल्लुकात में बेहतरी की तवक्को की जा सकती है।
अहमियत तो अच्छी खासी है इस दौरे की। वजीर खारजा अभी पिछले दिनों ही अमरीका से वापस आए हैं और इस सिलसिले में वो पहले ही पाकिस्तान का मौकफ जो अमरीकी थिंक टैंक्स हैं उन पर वाजे करके आए हैं और ये मैसेज जो है वो अमरीकी ऑफिशियल्स को भी जा चुका है वाइट हाउस में। और अब क्योंकि ये एक ऑफिशियल लेवल पे उनकी मीटिंग्स होंगी अपने हम मनसब के साथ, तो मैं समझता हूँ कि ये दौरा पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात की बेहतरी में एक अहम किरदार अदा करेगा।
पाकिस्तान की वजारत खारजा के तर्जुमान नफीस जकरिया ने गुज़श्ता हफ्ते ही कहा था कि न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के वजीर आज़म और अमरीका के नायब सदर के दरमियान होने वाली मुलाकात मुस्बत रही थी और उससे गलत फहमियों को दूर करने में मदद मिली। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में श्रीनगर में बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड्स के अड्डे पर हल्ला बोलने वाले 3 अस्करियत पसंदों को 10 घंटे पर मुहित लड़ाई के बाद हलाक कर दिया गया है। हमलावरों ने मंगल को अलसुबह एयरपोर्ट के नज़दीक वाक़ इस अड्डे पर धावा बोल दिया था। لڑائی میں ایک سرحدی محافظ، ایک پولیس اہلکار اور دیگر تین زخمی ہوئے۔ سری نگر سے رپورٹ دی ہے یوسف جمیل نے۔
عہدیداروں نے بتایا کہ سری نگر کے ہوائی اڈے کے قریب واقع بھارت کے سرحدی حفاظت دستے بارڈر سیکیورٹی فورس یا بی ایس ایف کی ایک بیس پر عسکریت پسندوں نے منگل کو مقامی وقت کے مطابق صبح 4:30 بجے حملہ کر دیا۔ مسلح افراد نے، جن میں سے دو نے فوجی وردیاں پہن رکھی تھیں، بی ایس ایف کی 128ویں بٹالین کے اڈے کے مرکزی دروازے پر اچانک نمودار ہو کر 10 بم پھینکے اور پھر خود کار ہتھیاروں سے اندھادھند فائرنگ کی۔ بی ایس ایف اہلکاروں نے فوری کاروائی کر کے ایک حملہ آور کو وہیں ڈھیر کر دیا، تاہم اس کے دو ساتھی اڈے کے اندر گھسنے میں کامیاب ہو گئے، جہاں انہوں نے سب سے پہلے بیرک نمبر 7 میں اور پھر ایڈمنسٹریٹو بلاک اور آفیسرز میس میں پوزیشنیں سنبھال لیں۔ عہدیداروں نے یہ بھی بتایا کہ بھارتی فوج کی راجپوت رائفلز، مقامی پولیس کے عسکریت مخالف اسپیشل آپریشنز گروپ ایس او جی اور بھارت کی وفاقی پولیس فورس سی آر پی ایف نے بی ایس ایف کے ساتھ مل کر محصور عسکریت پسند کے خلاف فوری طور پر آپریشن شروع کر دیا۔ تقریباً 10 گھنٹے تک جاری رہنے والی لڑائی دونوں حملہ آوروں کی ہلاکت پر ختم ہو گئی۔ عسکریت پسندوں کے ابتدائی وار اور طرفین کے درمیان مقابلے کے دوران بی ایس ایف کا ایک سپاہی کام آ گیا اور اس کے تین ساتھی اور مقامی پولیس کا ایک اہلکار زخمی ہو گئے۔ کلدم تنظیم جیش محمد نے حملہ کرنے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ اس کے شہید افضل گورو اسکواڈ نے یہ حملہ کیا۔ افضل گورو کا تعلق نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے سوپور علاقے سے تھا۔ اسے بھارتی پارلیمنٹ پر 2001 میں ہوئے دہشت گرد حملے کا مجرم قرار دے کر 9 فروری 2013 کو دلی کی تہاڑ جیل میں پھانسی دی گئی تھی۔ جہاں حملہ ہوا اسے شورش زدہ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سری نگر کا عسکریت پسندوں کی پہنچ سے محفوظ ترین علاقہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ سری نگر کا بین الاقوامی ہوائی اڈا اور بھارتی ایئر فورس اسٹیشن اس سے چند سو گز کے فاصلے پر واقع ہیں اور اس کے قریب پولیس اور سی آر پی ایف کے اہم کیمپ بھی موجود ہیں۔ حساس ترین علاقے میں پیش آنے والے واقعے کے پس منظر میں نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی حفاظتی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بھارت کے وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا۔ حملے کے بعد سری نگر ایئرپورٹ کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا تھا، تاہم بعد دوپہر فلائٹ آپریشن بحال ہو گیا۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ منگل کے روز پورٹو ریکو کا دورہ کر رہے ہیں۔ یہ علاقہ ماریا نامی طوفان سے بری طرح متاثر ہوا تھا۔ صدر گزشتہ کئی روز سے اس طوفان کے بعد اپنی انتظامیہ کے رد عمل پر کی جانے والی تنقید کا دفاع کر رہے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ سعدیہ اسد۔
وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر کی علاقے میں آمد سے قبل ٹرمپ انتظامیہ وہاں کھانے پینے کی اشیاء کی وافر مقدار پہنچا چکی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سیرا سینڈرز کہتی ہیں،
We've got over 12,000 federal staff on the ground, 64 hospitals out of 67 are partially or fully
جائے وقوع پر ہمارے 12,000 افراد موجود ہیں۔ 67 میں سے 64 ہسپتال جزوی طور پر یا مکمل طور پر کام کر رہے ہیں۔ بجلی کے 14 گریڈز نے کام کرنا شروع کر دیا ہے اور پورٹو ریکو میں 45% صارفین کو اب پینے کے صاف پانی تک رسائی ہے۔ یہ الفاظ تھے وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سیرا سینڈرز کے۔ صدر کا کہنا ہے کہ وہ پورٹو ریکو کے رہائشیوں سے ملنا چاہتے ہیں اور اس تباہی میں مدد کے لیے سب سے پہلے آنے والوں سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تاہم ان کے دورے کی اہمیت کے بارے میں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ایک مقامی رہائشی کے الفاظ، میرے خیال میں یہ سب ذرا ابلاغ کو دکھانے کے لیے ہے، یعنی صرف لوگوں کو پورٹو ریکو میں ان کی آمد سے متعلق پتا چلے، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ عملی طور پر کچھ زیادہ کریں گے۔ ایک اور رہائشی برینڈا ویندل کے الفاظ، میری دعا ہے کہ وہ اس معاملے میں کچھ زیادہ اور تیزی سے کریں، کیونکہ لوگوں تک مدد نہیں پہنچ پا رہی اور بہت ہی کم اور سست روی سے پہنچ رہی ہے۔ پورٹو ریکو کے گورنر نے علاقے کے حکام اور سین ہوان کی میئر کارمن جولین کروز کی جانب سے ٹرمپ انتظامیہ پر کی جانے والی تنقید کے باوجود صدر ٹرمپ کے اس تباہی پر رد عمل کی تعریف کی ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شام میں پیر کے روز بم دھماکے کی ذمہ داری داعش شدت پسند گروپ نے قبول کر لی ہے۔ کم از کم 17 افراد اس حملے میں ہلاک ہوئے تھے۔ منگل کے روز ایک بیان میں جنگجو گروپ کا کہنا تھا کہ اس کے 3 جنگجوؤں نے دمشق کے علاقے المیدان کے پولیس اسٹیشن پر حملہ کیا۔ شام کی وزارت داخلہ کا کہنا تھا کہ اس حملے میں دو خود کش حملہ آور ملوث تھے، ان میں سے ایک پولیس احاطے میں داخل ہو گیا اور پولیس نے اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا اور اس کا بم پھٹ گیا۔ کینیا کی پولیس نے اپوزیشن کے احتجاج کو دبانے کے لیے آنسو گیس چھوڑی جو دارالحکومت نیروبی اور مغربی شہر کسماؤ میں مظاہرہ کر رہے تھے۔ احتجاجی ان عہدیداروں کے استعفے کا مطالبہ کر رہے تھے جن پر وہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے پچھلے مہینے کے صدارتی انتخابات میں بدعنوانی کی۔ سپریم کورٹ نے ان باقاعدگیوں کے باعث 8 اگست کے انتخابات کو کالعدم قرار دے دیا تھا اور اب 26 اکتوبر کو انتخابات کا دوسرا مرحلہ ہوگا۔ امریکہ کیوبا کی حکومت سے کہے گا یا اسے حکم دے گا کہ وہ واشنگٹن میں اپنے سفارت خانے کا عملہ کم کرے۔ متعدد میڈیا رپورٹوں میں ٹرمپ انتظامیہ کے حوالے سے یہ بات کہی گئی ہے۔ یہ خبریں اس کے بعد آئی ہیں جب کیوبا میں امریکی اہلکاروں پر پراسرار حملے کیے گئے جس کے نتیجے میں امریکہ نے ہوانا میں اپنی سفارتی موجودگی کم کر دی ہے۔ ابھی تک امریکہ نے کیوبا کو باقاعدہ طور پر ان حملوں کے پشت پناہ قرار نہیں دیا ہے، لیکن محکمہ خارجہ نے ان حملوں کے منظر عام پر آنے کے بعد مئی میں کیوبا کے 2 سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا تھا اور کہا تھا کہ کیوبا اپنی سرزمین پر سفارتکاروں کا تحفظ نہیں کر سکا ہے۔ کیوبا نے ان حملوں میں ملوث ہونے سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ امریکی تحقیقات میں تعاون کر رہا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ گزشتہ ماہ عراق کے شمالی علاقے کردستان میں آزادی کے حق میں ہونے والے ریفرنڈم پر پاکستان نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس ریفرنڈم پر پاکستان کی اس تشویش کی وجوہات کیا ہیں، یہ جاننے کے لیے ہماری ساتھی شہناز نفیس نے پاکستان کے معروف دفاعی تجزیہ کار ریٹائرڈ جنرل طلعت مسعود اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی زہرا یوسف سے گفتگو کی۔ ان کی رپورٹ۔
پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ عراق کی سالمیت، سرحدی خود مختاری اور یکجہتی کی حمایت کرتا ہے اور یہ کہ یہ ریفرنڈم عراقی آئین کے منافی ہے۔ پاکستان کی اس تشویش کی اصل وجوہات کیا ہیں، اس بارے میں دفاعی تجزیہ نگار جنرل طلعت مسعود کا کہنا تھا۔
میرے خیال میں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان ممالک اور خاص طور سے عراق وغیرہ جو ہیں وہ مستحکم رہیں، اور پھر پاکستان کو خود اپنا ایک تجربہ ہے مشرقی پاکستان کا، اور پھر بلوچستان میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ تحریک ہے کہ علیحدگی کی، تو اس طریقے سے پاکستان چاہتا ہے کہ مسلمان ممالک جو ہیں وہ اکٹھا رہیں، مستحکم رہیں، نہ کہ آپس میں ان کی تقسیم ہو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ترکی نے، آپ کو یاد ہوگا کہ کل یا پرسوں پریزیڈنٹ اردگان نے بھی کافی سخت بیان دیا اور کہا کہ یہ بڑا نقصان دہ ہوگا عراق کے لیے، کیونکہ وہ بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کی کرد کی پاپولیشن کی آبادی بھی اس طریقے کی آزادی مانگنے کے لیے اور تیز نہ ہو جائے۔ میرے خیال میں یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے پاکستان نے یہ بیان دیا۔
کردوں اور عراق کے درمیان جو تیل سے پیدا ہونے والی آمدن ہے اس پر کافی عرصے سے تنازعات جو ہیں وہ چلے آ رہے ہیں، ایسی صورت میں اگر کوئی خاص طبقہ کسی ریاست کی پالیسیوں سے خوش نہیں ہے اور وہ اس ملک سے الگ ہونا چاہتا ہے، جیسا کہ یہ کرد ریفرینڈم کی صورت میں ہم نے دیکھا کہ 92% آبادی نے عراق سے آزادی کے حق میں ووٹ دیا ہے، تو اس میں حرج کیا ہے؟
یہ میرے خیال میں یہ بالکل آپ نے صحیح اب بہت اہم بات کی مثال دی ہے، اور یہ صحیح ہے کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے کرد کے ساتھ، تو پھر اس کا تو نقصان پھر ہوگا عراق کو، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اور کوشش یہ ہونی چاہیے تھی کہ جو اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے کرد کے ساتھ وہ ناانصافی ٹھیک ہو اور ان کو بالکل ان کے حقوق جو ہیں اور وہ ملیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ملک سے ہی علیحدہ ہو جائیں۔
دوسری جانب زہرا یوسف کا کہنا تھا کہ اگر کسی مخصوص طبقے کو یہ یقین ہو کہ ریاست اسے اس کے بنیادی حقوق نہیں دے رہی تو اپنے حقوق اور آزادی کے لیے آواز اٹھانا اس کا حق ہے۔
اسی طرح سے بہت ساری تحریکیں چلی ہیں دنیا میں اور بہت سارے ملک اس طرح سے پیدا ہوئے ہیں، یا ان کو زیادہ سمجھ لیجئے ایک طرح سے فریڈم ملی ہے، تھوڑے سی اٹانمی ملی ہے، تو ظاہر ہے جو بھی تحریک ہوتی ہے اس طرح سے جب جہدی کے ذریعے چلائی جاتی ہے. اور کردوں کا معاملہ افسوسناک یہ ہے کہ تین ملک ہیں کم سے کم, بلکہ تین چار ملک ہیں جو ان کے خلاف ہیں اور ان کا حق جو ہے اس کو ڈینائی کرتے آئے ہیں. اس میں ترکی ہے, ایران اور عراق میں حالانکہ دشمنی رہی ہے مگر اس معاملے میں دونوں میں تعاون ہو رہا ہے.
عراق کی حکومت اور اس کے ہمسایہ ممالک کے علاوہ اب پاکستان کی طرف سے بھی اس ریفرینڈم پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. امریکہ اور اقوام متحدہ نے پہلے ہی ریفرینڈم کی مخالفت کرتے ہوئے کرد رہنماؤں پر زور دیا تھا کہ وہ عراقی حکومت سے مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا حل نکالیں. شہناز نفیس, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پاکستان میں صبح شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی کھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. سپریم کورٹ نے عمران خان کے خلاف نااہلی کیس کی سماعت مکمل کر لی ہے. جہانگیر خان ترین کے خلاف نااہلی کیس کی سماعت کل شروع ہوگی. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار نے کہا کہ عمران خان نااہلی کیس میں فیصلہ محفوظ نہیں کر رہے. آف شور کمپنی سے متعلق کئی چیزیں سمجھنا چاہتے ہیں, فیصلہ محفوظ کر لیا تو مزید معاونت نہیں لے سکیں گے. دوران سماعت بھی پیناما کیس کا تذکرہ سامنے آتا رہا. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے حکمراں جماعت کے رکن حنیف عباسی کی جانب سے عمران خان کی نااہلی کے لیے دائر درخواست کی سماعت کی. سخاروف ایوارڈ کے لیے آسیہ بی بی کی نامزد کی گئی ہے. سخاروف انعام برائے آزادی اظہار خیال کے لیے یورپی پارلیمنٹ کے قانون سازوں نے اپنی نامزدگیاں جمع کروا دی ہیں, اور ان نامزدگیوں میں توہین مذہب کے جرم پر پاکستان میں سزائے موت پانے والی مسیحی خاتون آسیہ بی بی بھی شامل ہے. سخاروف انعامات کا یہ سلسلہ یورپی پارلیمان نے شروع کیا تھا, اور اس انعام کا نام روسی سائنسداں آندرے سخاروف کے نام پر رکھا گیا ہے. واضح رہے کہ آسیہ بی بی کو توہین مذہب کے جرم میں سن 2010 میں موت کی سزا سنائی گئی تھی, اور انہوں نے اپنی سزا کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر رکھی ہے جس کی سماعت غیر معینہ وقت تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. شمالی وزیرستان میں غیر اعلانیہ کرفیو کے نفاذ کے بعد حکام نے اس قبائلی علاقے کے تمام اندرونی اور مرکزی راستے بند کر دیے ہیں, جس کے سبب سینکڑوں گاڑیوں میں سوار مسافر اور مال بردار گاڑیاں پھنس کر رہ گئی ہیں. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
افغانستان سے متصل پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں غیر اعلانیہ کرفیو کی وجہ سے سڑکوں کی بندش کے باعث ہزاروں افراد کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. قبائلی ذرائع نے بتایا ہے کہ منگل کے صبح سیکورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کی تمام اندرونی سڑکوں اور راستوں, جبکہ ایجنسی کے صدر مقام میران شاہ اور خیبر پختونخوا کی جنوبی ضلع بنو کو ملانے والی مرکزی شاہراہ پر کرفیو نافذ کر کے اسے ہر طرح کی آمد و رفت اور معاشی سرگرمیوں کے لیے بند کر دیا. غیر اعلانیہ کرفیو کے نفاذ کے باعث شمالی وزیرستان اور خیبر پختونخوا کے درمیان سفر کرنے والے ہزاروں افراد, جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں, بنو اور دیگر علاقوں میں پھنس گئے ہیں. مسافروں کے علاوہ ساز و سامان سے لدے سینکڑوں ٹرک, ڈاٹسن اور سوزکی پک اپ بھی کرفیو کے نفاذ کی وجہ سے مختلف علاقوں میں پھنسی ہوئی ہے. شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے ایک سرکردہ قبائلی رہنما ملک غلام نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ 2007 سے اب تک ایجنسی میں اتوار کو باقاعدگی سے کرفیو نافذ کیا جاتا رہا ہے, مگر ان کے بقول اس بار اتوار کے بجائے منگل کو بغیر پیشگی اطلاع یا اعلان کے کرفیو نافذ کر کے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر دی گئی ہے.
یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وزیرستان میں ابھی امن ہے اور یہاں پہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے, لیکن آج پورا روڈ پر کرفیو ہے, لوگ بنو بازار میں اٹ میں کافی لوگ پریشانی سے بیٹھے ہیں کہ وہ کچھ دبئی سے آئے ہیں, کچھ یہاں پہ کچھ مختلف جگہ سے آئے ہیں. یہ کاروباری دینے آج کے کیوں کہ لوگوں نے ہوتا یہ کرفیو کیوں لگایا ہے.
شمالی وزیرستان کی انتظامیہ میں شامل ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ محرم الحرام کے باعث اس بار اتوار کو کرفیو نہیں لگایا گیا تھا, اور اس لیے منگل کو ایجنسی میں کرفیو نافذ کیا گیا ہے. عہدیدار نے بتایا کہ ہفتہ وار کرفیو کے دوران فوج اور دیگر سیکورٹی اداروں کے اہلکاروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے. پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ماضی میں سیکورٹی فورسز کے قافلوں کو اس وقت عسکریت پسند دیسی ساختہ بموں سے نشانہ بناتے رہے ہیں جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے تھے, لیکن ہفتہ وار کرفیو کے نفاذ کے باعث سیکورٹی فورسز کے قافلوں پر دہشت گردوں کے حملوں کا سلسلہ بڑی حد تک رک گیا ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
سندھ ہائی کورٹ نے ترکی کے ایک اسکول کے اساتذہ کی درخواست کی آئینی سماعت کے بعد پاکستان سے ان کی ڈیپورٹیشن عارضی طور پر روک دی ہے. آئندہ سماعت 10 اکتوبر کو ہوگی. اس بارے میں کراچی سے محمد ثاقب کی ایک رپورٹ.
سندھ ہائی کورٹ میں پاک ترک اسکول کراچی کے اساتذہ اور ان کے خاندانوں کی جانب سے دائر کردہ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ یہ اساتذہ گزشتہ کئی سالوں سے یہاں مقیم ہیں اور کراچی کے طلباء کو بہترین تعلیم فراہم کر رہے ہیں. آئینی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ حکومت پاکستان باقاعدگی سے ان کے ویزے میں توسیع بھی کرتے رہی, لیکن رواں سال ویزے کی توسیع کے لیے دی گئی درخواست بغیر وجہ بتائے مسترد کر دی گئی اور حکام نے انہیں ملک چھوڑنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں. عدالت میں دائر درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ ان اساتذہ کو خدشہ ہے کہ ترکی واپس جانے پر انہیں ترک حکومت فتح گولن تحریک کی حمایت کے الزام میں گرفتار کر لے گی, حالانکہ ان کا اس تحریک سے کوئی سروکار نہیں, جبکہ وہ پاکستان میں فی الحال اقوام متحدہ کے پناہ گزین کی حیثیت سے قیام پذیر ہیں. درخواست گزاروں کے وکیل عبد المجید کھوسو نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ عدالتی احکامات کے باوجود بھی ان اساتذہ کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے.
تو اسی لیے ہم نے پٹیشن یہ فائل کی تھی کہ ڈی آئی جی ایس جو ہیں ان کو اور جو کنسرن ایس ایچ ہو رہے ہیں ان کو ڈائریکشن دی جائے کہ وہ ان کو لیگل پروٹیکشن جو ہے وہ پرووائڈ کریں تاکہ ان کا لیگل جو ہے وہ ڈیپورٹیشن نہ ہو سکے.
عدالت نے درخواست کی ابتدائی سماعت کے بعد حکومت پاکستان کو حکم دیا کہ ترک اساتذہ اور ان کے خاندانوں کو تحفظ فراہم کیا جائے اور انہیں فی الحال پاکستان سے ڈیپورٹ نہ کیا جائے. عدالت نے وفاقی حکومت, وفاقی تحقیقاتی ایجنسی اور دیگر کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے مزید سماعت 10 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ وہ شمالی کوریا سے مذاکرات کرنے میں اس وقت تک دلچسپی نہیں رکھتا جب تک کہ پیونگ یانگ کی جانب سے یہ بات چیت 3 امریکی شہریوں کی رہائی سے متعلق نہ ہو. مزید تفصیلات بیان کر رہی ہیں سادیہ اسد.
یہ بیان امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کی جانب سے سامنے آیا ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کے شمالی کوریا کے حکام کے ساتھ اب بھی براہ راست بات چیت کے کئی ذرائع موجود ہیں اور یہ کہ امریکی حکام بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں. تاہم ٹیلرسن کے اس بیان کو صدر ٹرمپ کی جانب سے اہمیت نہیں دی گئی اور ان کے بیان کے جواب میں وائٹ ہاؤس کی جانب سے کہا گیا
The only conversations that have taken place or that would be on bringing back
ایک ہی بات ہو سکتی ہے اور وہ ہوگی امریکی شہریوں کی واپسی سے متعلق جنہیں وہاں حراست میں لے لیا گیا ہے. بس اسی قسم کی بات چیت ٹرمپ انتظامیہ کرنے کے لیے راضی ہے. اس کے علاوہ اس وقت تک تو شمالی کوریا کے ساتھ اور کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے. ٹرمپ کے بیان کے باوجود وائٹ ہاؤس نے پیر کے روز کہا تھا کہ صدر کو ٹیلرسن پر اب بھی اعتماد ہے. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاپوا نیو گنی میں عہدیدار پناہ کے ایک اور متلاشی کی موت کی تحقیقات کریں گے جسے آسٹریلیا کے ساحل سے پرے مینس آئی لینڈ میں تارکین وطن کے ایک کیمپ سے پکڑا گیا تھا. سری لنکا کے اس زیر حراست شخص کے بارے میں خیال ہے کہ اس نے خودکشی کی تھی, جس کے بعد اس جزیرے پر گزشتہ 4 سال میں ہونے والی اموات کی تعداد 6 ہو گئی ہے. سڈنی سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار فائل مرسر کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
سری لنکا کے 32 سالہ تامل شہری کے دوستوں کا کہنا ہے کہ وہ کچھ عرصے سے مایوسی کے عالم میں تھا اور ان کا خیال ہے کہ اس نے خود اپنی جان لی ہے. اسے جزیرے مینس میں آسٹریلوی فنڈ سے چلنے والے ایک حراستی مرکز سے ایک قریبی عارضی مرکز میں منتقل کیا گیا تھا, جہاں اگست میں ایران سے تعلق رکھنے والے پناہ کا ایک متلاشی مردہ پایا گیا تھا. جزیرے مینس میں آسٹریلیا کے زیر اہتمام جنوبی پیسیفک میں ساحل پر واقع تارکین وطن کے 2 میں سے ایک مرکز موجود ہے. دوسرا مرکز ایک چھوٹی سی ریپبلک نورو میں واقع ہے. ان دور افتادہ کیمپوں میں کینبرا نے پناہ کے ان متلاشیوں کو زیر حراست رکھا ہوا ہے جنہیں اس دوران پکڑا جاتا ہے جب پناہ گزینوں کی حیثیت سے متعلق ان کی درخواستوں کی چھان بین کے دوران وہ کشتیوں کے ذریعے آسٹریلیا پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. ان پناہ گزینوں کے دعوے جائز ثابت ہوں تو بھی آسٹریلیا کشتیوں کے ذریعے غیر قانونی طور پر پہنچنے والوں کو روکنے کے لیے بنائی گئی سرحدی کنٹرول کی ایک پالیسی کے تحت انہیں آسٹریلیا میں اثر نو آباد کرنے سے انکار کر چکا ہے۔ گرین پارٹی کے ایک سینیٹر نک مککم کہتے ہیں کہ ساحل کے علاقے سے متعلق پالیسی باعث شرم ہے۔
When you design a system of indefinite detention, a system that is created
جب آپ غیر معینہ حراست کا ایک سسٹم بناتے ہیں، ایک ایسا سسٹم جسے دانستہ طور پر ذہنی پریشانی، ذہنی صدمہ پہنچانے کے لیے تشکیل دیا گیا ہو، تو اس قسم کے المیہ کی لازمی طور پر توقع کی جا سکتی ہے۔ یہ الفاظ تھے گرین پارٹی کے ایک سینیٹر نک مککم کے۔ آسٹریلیا کی وزیر خارجہ جولی بشپ نے کہا ہے کہ سری لنکا کے پناہ کے متلاشی کی موت کی تحقیقات پاپوا نیو گینی کے حکام، جو پی این جی کے طور پر معروف ہیں، کریں گے، نہ کہ کینبرا۔ گزشتہ ہفتے پناہ گزینوں کا ایک چھوٹا سا گروپ جسے آسٹریلیا نے اس سے قبل گرفتار کیا تھا، گزشتہ سال اوباما انتظامیہ کی ثالثی میں ہونے والے ایک معاہدے کے تحت پاپوا نیو گینی سے امریکہ روانہ ہو گیا تھا۔ 600 مزید ابھی جزیرے میں موجود ہیں۔ اسی دوران آسٹریلیا میں رہنے والے ہزاروں پناہ کے متلاشیوں کے لیے تحفظ کے ویزوں کے لیے درخواستیں دینے کی مہلت ختم ہو گئی ہے۔ ایڈوکیٹس، جو اس کارروائی میں وضاحت کے فقدان پر تنقید کر چکے ہیں، خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ سینکڑوں تارکین وطن کو، جنہوں نے درخواست نہیں دی ہے، وطن واپسی کا سامنا کرنا ہوگا۔ آسٹریلیا اس سال انسانی ہمدردی کے مختلف پروگراموں کے تحت لگ بھگ 14,000 لوگوں کو پناہ گزینوں کا ویزا جاری کرے گا، جبکہ عراق اور شام کے تنازع سے متاثرہ مزید 1,200 کی اثر نو آباد کاری کی جا چکی ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کیتالونیا کی آزادی کے لیے ہونے والے ریفرنڈم کو اسپین کی طرف سے مسترد کیے جانے کے خلاف علاقائی مزدوروں نے ہڑتال کی ہے۔ ٹرانسپورٹ کے کارکنوں نے منگل کے روز عبوری ہڑتال میں دوسرے گروپوں کے ہمراہ حصہ لیا۔ یہ ہڑتال پولیس فورس کے ان ظالمانہ اقدامات کے خلاف کی گئی جو اس ریفرنڈم کو روکنے کے لیے کیے گئے۔ سینکڑوں افراد پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں زخمی ہوئے۔ احتجاجیوں نے، جن میں زیادہ تر طالب علم تھے، پیر کی رات کیتالان کی آزادی کا جھنڈا لہرا دیا اور بارسلونا میں اسپین کی پولیس کے ہیڈ کوارٹر کے باہر زیادہ جمہوریت کا مطالبہ کرنے والے کتبے اٹھا کر مظاہرہ کیا۔ اتوار کے روز ہونے والے آزادی ریفرنڈم کو اسپین کی عدالت نے غیر آئینی قرار دے دیا ہے۔ کیتالان کے فٹ بال کے مایناس کھلاڑی جیرارڈ پیک کے خلاف ریفرنڈم میں ووٹ ڈالنے کے باعث پریکٹس کے دوران نعرے بازی کی گئی۔ بارسلونا کے فٹ بال کھلاڑی کا کہنا تھا، وہ کہہ رہے ہیں، اگر فیڈریشن کا کوچ یا کوئی عہدیدار سمجھتا ہے کہ میں ایک مسئلہ ہوں یا بے چینی پھیلا رہا ہوں، تو مجھے اسپین کی قومی ٹیم سن 2018 سے پہلے چھوڑنے یا دستبردار ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ادھر یورپی کمیشن نے بھی کہا ہے کہ اتوار کے روز کیتالونیا کا آزادی کے لیے ریفرنڈم قانونی نہیں تھا، لیکن اس نے اسپین کی حکومت سے مذاکرات شروع کرنے کے لیے کہا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
کنگنا رناوت اداکاری کے بعد اب نئے آسمانوں کی کھوج، تفصیلات فکر و فن میں۔ کنگنا نے حال ہی میں ممبئی میں تقریباً 20 کروڑ روپے کی پراپرٹی خریدی، جس کا مقصد پروڈکشن ہاؤس بنانا تھا۔ آپ جلد ہی ان کے پروڈکشن ہاؤس مانی کرنیکا کے بینر تلے بنی فلمیں دیکھ سکیں گے۔ کنگنا نے اداکاری میں خود کو منوانے کے بعد ڈائریکشن کی طرف رخ کیا اور اب وہ پروڈکشن کی جانب آ رہی ہیں۔ بالی ووڈ میں اور بھی اداکارائیں پروڈکشن ہاؤس کی مالک ہیں۔ پریانکا چوپڑا پرپل پیبل پکچرز کی مالک ہیں، جس کا آغاز انہوں نے سن 2015 میں کیا، اور سن 2016 میں انہوں نے پہلی علاقائی فلم وینٹیلیٹر بنائی، جس نے سن 2017 میں 3 نیشنل ایوارڈ جیتے۔ ہالی ووڈ میں مختلف پروجیکٹس پر کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ کام بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جنو अनुष्का शर्मा ने क्लीन स्लेट के नाम से प्रोडक्शन हाउस कायम किया, जिसके तहत उन्होंने NH10 और फ्लोरी रिलीज की, जबकि सन 2018 में परी और कनाडा रिलीज की जाएंगी। इससे कभी भी बतौर को प्रोड्यूसर फिल्में बना रही थी, लेकिन अब वो मिसेज फनी बोन्स नामी अपने प्रोडक्शन हाउस से पहली फिल्म पद्मा रिलीज करेंगी। बतौर को प्रोड्यूसर उन्होंने तकरीबन 14 फिल्में प्रोड्यूस की हैं।
जीने लगे, जीने लगे,
चड्ढा। बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने अपनी पहली फिल्म पंजाबी जुबान में बनाई है, खून आली चिट्ठी। उनकी ये फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ साउथ एशिया टोरंटो के लिए मुंतखब हुई है।
मेरे रश्के कमल तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश्के कमल तूने पहली नजर, जब नजर से।
सोनम कपूर बतौर प्रोड्यूसर अपने पहले प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। इसका नाम है बैटल ऑफ पटूरा। आजकल वो अपनी फिल्म वीरे दी वेडिंग में मसरूफ हैं। सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
جمہوریتوں کی برادری کی تنظیم سے خطاب کرتے ہوئے امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا کہ پوری دنیا میں جمہوری اقوام اور لوگوں کو خطرہ درپیش ہے۔ مشرقی ایشیا میں شمالی کوریا کی بڑھتی ہوئی جارحانہ اور الگ تھلگ حکومت سے جنوبی کوریا اور جاپان کو خطرہ لاحق ہے، اور ان خطرات کا دائرہ امریکہ تک پھیل چکا ہے۔ مشرق وسطی میں ایران دہشت گردی اور تشدد کو باہر کے ملکوں تک پھیلا رہا ہے، جس سے اسرائیل سے لے کر یورپ اور دوسرے علاقوں کو خطرہ ہے۔ دوسری جگہوں پر کسی زمانے میں پھلتی پھولتی جمہوریتوں کو ایسی حکومتوں، مثلاً وینزویلا جیسے ملک سے جو مطلق العنان آمریتوں کا وتیرہ اپنائے ہوئے ہیں، خطرے کا سامنا ہے۔ مسٹر ٹیلرسن نے اس بات کی ضرورت کا بھی اظہار کیا کہ ایسی ابھرتی جمہوریتوں کو ایسی اقوام کا روپ دھارنے کی جدوجہد میں مدد کریں جو نسلی سوچ سے بالاتر ہو کر انسانی حقوق کا احترام کریں، جیسا کہ برما کے معاملے میں ہے۔ جمہوری طرز فکر کا سختی سے دفاع کیا جانا چاہیے۔ وزیر خارجہ ٹیلرسن نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ جمہوریت حکمرانی کی ایسی شکل ہے جس سے ملک کے اندر اور باہر امن، استحکام اور خوشحالی فروغ پاتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ حکومتیں جو جمہوری اصولوں اور ضابطوں کی پاسداری کرتی ہیں، محفوظ، زیادہ صحت مند، زیادہ مستحکم اور خوشحال معاشروں میں شامل ہوتی ہیں اور اپنے شہریوں کے انسانی حقوق کے احترام پر زیادہ مائل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جمہوری حکومتیں لوگوں کو جواب دہ ہوتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں بدعنوانی کی کم گنجائش رہ جاتی ہے، اور اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ وہ ایک غیر جانبدار اور منصفانہ عدالتی نظام کی حمایت کریں گی، اور اس بات کا بھی زیادہ امکان ہوتا ہے کہ وہ مختلف نوع معاشرے کو جلا بخشیں گی۔ وزیر خارجہ ٹیلرسن نے کہا کہ کامیاب جمہوریتوں کو مشکل فیصلوں اور سخت محنت درکار ہوتی ہے اور چوکس رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم جمہوریت واحد سیاسی نظام ہے جس میں خود اپنی تصحیح کا نظام موجود ہے، ایک ایسا نظام جو شہریوں کو اس بات کا حق دیتا ہے کہ وہ اس عمل میں شریک ہوں کہ ان پر کس طرح اور کون حکمرانی کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ ہم پوری دنیا میں آزادی اور جمہوریت میں وسعت کی حمایت کرتے ہیں، اور اب اس بات کا وقت نہیں ہے کہ ہم جمہوری وابستگیوں سے پیچھے ہٹیں۔ اب وقت آن پہنچا ہے کہ ہم انہیں مزید مضبوط بنائیں اور انہیں جاری رکھیں۔ جیسا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پولینڈ میں اپنی تقریر میں اعادہ کیا کہ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم انسانی زندگی کے وقار کی قدر کرتے ہیں، ہر شخص کے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں اور ہر ایک کی آزادی کے ساتھ رہنے کی تمنا میں شریک ہیں، اور یہی ہماری پہچان ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام ہے آپ کی صحت، بہجت حاضر ہے۔ آٹزم میں مبتلا بچوں کی مدد کے لیے خاص طور پر انسانوں سے ملتا جلتا ایک روبوٹ تیار کیا گیا ہے جسے کیسپر کا نام دیا گیا ہے۔ یہ روبوٹ ایسے بچوں کو بڑوں اور دوسرے بچوں کے ساتھ تعلق بنانے، رابطہ کرنے اور ابلاغ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ فیتھ لیبڈس کی رپورٹ کے مطابق فن، جسے آٹسٹک بچوں کے دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلق بنانے میں دشواری ہوتی ہے، لیکن کیسپر کے ساتھ رابطہ کرنا اس کے لیے کہیں زیادہ آسان ہے۔ کیسپر دراصل انسان سے ملتا جلتا ایک بچہ ہے جسے یونیورسٹی آف ہرٹفورڈ شہر میں تیار کیا گیا تاکہ وہ آٹزم میں مبتلا بچوں کی مدد کرے اور وہ کھیلوں اور گیتوں کے ذریعے سماجی رابطہ کاری اور ابلاغ کا ہنر سیکھ جائیں۔ یہ روبوٹ ریموٹ کنٹرول سے چلایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹیچر اور تھراپسٹ کی موجودگی بھی ضروری ہے۔
The robot in the hand of a therapist gives much more options because the children are interacting.
یونیورسٹی آف ہرٹفورڈ شہر کے بین رابنز کہتے ہیں، تھراپسٹ اگر روبوٹ کا ریموٹ کنٹرول استعمال کرے تو اس سے کئی راستے سامنے آ جاتے ہیں، کیونکہ روبوٹ سے رابطہ کرنا بچے پسند کرتے ہیں۔ بعض اوقات وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں یا پھر روبوٹ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے باتیں کرتے ہیں، اس طرح سے جیسے وہ کسی اور انسان کے ساتھ نہیں کرتے۔ بین رابنز کہتے ہیں کہ کیسپر میں اتنی لچک موجود ہے کہ وہ 170 بچوں کی متنوع ضروریات کا خیال رکھ سکے جو گزشتہ 10 برسوں سے اس کے ساتھ کھیلتے آئے ہیں۔ بچوں کے رویوں پر اس سے کھیلنے کا بہت اثر مرتب ہوا ہے۔ ان میں ایک ایسا بچہ بھی شامل ہے جو اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ مل کر کھانا نہیں کھا سکتا تھا۔
And then we started doing it with Casper, so and he really really enjoyed feeding Casper, making him eat when he was hungry, things like that.
اسی سلسلے میں ٹریکس آٹزم کی ایلس لنچ بتاتی ہیں کہ اس بچے کے لیے ہم نے کیسپر کو استعمال کیا۔ یہ بچہ کیسپر کو کھانا کھلاتے ہوئے خوش رہتا تھا اور اب اس نے اپنے ہم جماعتوں اور کلاس فیلوز کے ساتھ بھی میل جول شروع کر دیا ہے۔ اس طرح کی رپورٹوں کو دیکھتے ہوئے کیسپر بنانے والوں نے کیسپر کے پروگرام اور حلیے میں کچھ مزید تبدیلیاں کر دی ہیں، کیونکہ اس کا مؤثر ہونا ثابت ہو چکا ہے۔
These long term studies, it's very important because it's important to see how is there any transfer.
یونیورسٹی آف ہرٹفورڈ شہر کے بین رابنز کہتے ہیں کہ طویل مدت کا جائزہ بے حد اہم ہے، کیونکہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ بچے روبوٹ کے ساتھ کھیلتے ہوئے جو صلاحیتیں استعمال کرتے ہیں، کیا انہیں وہ کلاس روم یا پھر گھر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، روبوٹ سے ہٹ کر ان کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ اور اب کچھ آپ کو کیسپر کے بارے میں بتاتے ہیں۔ کیسپر ایک پروٹوٹائپ روبوٹ ہے اور کیسپر بنانے والے یہ کہتے ہیں کہ وہ اس بات کے خواہاں ہیں کہ روبوٹ سے فائدہ اٹھانے والے ہر بچے کے پاس اپنا ایک کیسپر ہو۔ بیچے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھولی رکھنی چاہیے۔
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360, صرف آج نیوز پر۔
آئس لینڈ میں ٹربائنیں چلانے کے لیے زمین سے حاصل کردہ بھاپ استعمال ہوتی ہے۔ اس عمل کے دوران ضمناً کاربن ڈائی آکسائڈ بھی پیدا ہوتی ہے۔ 10 سال پہلے آئس لینڈ کی یوٹیلیٹی کمپنی ریکیاویک انرجی نے کارب فکس نامی ایک منصوبہ شروع کیا جس کا مقصد یہ تھا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو کیسے الگ کر کے ہمیشہ کے لیے زیر زمین ذخیرہ کیا جائے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے کارب فکس سے وابستہ ایڈا ایراڈوٹیئر کا کہنا تھا، بنیادی طور پر جو ہم کر رہے ہیں وہ وہی ہے جو قدرتی طور پر ہوتا ہے، ہم نے صرف اس کی نقل کرتے ہوئے اس کی رفتار بڑھا دی ہے۔ ہیلی شائیڈی پاور پلانٹ ایک سوئے ہوئے آتش فشاں کے اوپر بنایا گیا ہے جس کی انتہائی گہرائی میں ابھی تک لاوا پک رہا ہے، جس سے بھاپ پیدا ہوتی ہے جو کہ مفت توانائی کا ایک مسلسل ذریعہ ہے، لیکن اس بھاپ میں زہریلی گیسیں بشمول کاربن ڈائی آکسائڈ بھی خارج ہوتی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج کے مطابق فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج عالمی درجہ حرارت میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کی جانب سے کیے جانے والے مشاہدات سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ ہیلی شائیڈی پاور پلانٹ میں کاربن ڈائی آکسائڈ کو الگ کر کے پانی کے ساتھ ملا کر زیر زمین چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے کارب فکس سے وابستہ ایڈا ایراڈوٹیئر کا کہنا تھا، اس حل ہوئی کاربن ڈائی آکسائڈ کو 2 سے 3 کلومیٹر گہرائی میں سنگ سیاہ کہلائی جانے والی باریک ذرات پر مشتمل آتش فشانی عمل سے بنی بہت بہت قدیم سیاہی مائل چٹان میں چھوڑ دیا جاتا ہے، جہاں کاربن ڈائی آکسائڈ اور سنگ سیاہ میں ایک قدرتی عمل وقوع پذیر ہوتا ہے، جس سے 1 یا 2 سال میں کاربن ڈائی آکسائڈ پتھر میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور جب ایک دفعہ یہ پتھر میں تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر یہ لاکھوں سال تک اسی حالت میں رہتی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر کاربن ڈائی آکسائڈ کو الگ کرنے کا کوئی سستا طریقہ ہاتھ آ جائے تو پھر امریکہ، بھارت اور جنوبی امریکہ کے ساتھ لگنے والی شمال مغربی بحر الکاہل کی تہہ اس کو ذخیرہ کرنے کے لیے ایک بہترین جگہ ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے کارب فکس سے وابستہ فن بوگی آسکرسن، اس سمندر کی تہہ سیاہ مرمری ہیں، اور اگر ہم کوئی ایسی ٹیکنالوجی دریافت کر لیں جس سے اس محلول کو سمندر کی تہہ کے اندر چھوڑا جا سکے تو پھر ہمارے پاس کاربن ڈائی آکسائڈ کو ذخیرہ کرنے کے وسیع امکانات ہوں گے۔ توانائی سے متعلق بین الاقوامی ادارے انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کا کہنا ہے کہ اپنے ختم ہوتے تیل کے ذخیروں سے تیل پیدا کرنے والے ممالک جتنا ممکن ہو سکا اتنا تیل نکالنے کی کوشش کریں گے، اور اس لیے آئندہ عشروں میں کاربن گیس کو قابو میں کرنے اور اسے ذخیرہ کرنے کی ٹیکنالوجیوں کا خاصا بڑا کردار ہوگا۔ سن 2014 میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا عالمی سطح پر سالانہ اخراج 1000 ارب ٹن تھا، تاہم ابھی تک صرف 27 ملین ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ کو قابو میں کر کے ذخیرہ کیا جا سکا ہے، جو کہ سمندر میں قطرے کے برابر ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں ایک تحقیق کے مطابق سرکاری میڈیکل کالجز کے اسپتالوں میں کام کرنے والی خواتین ڈاکٹر مردوں کے مقابلے میں سالانہ $20,000 کم کماتی ہیں۔ اس تحقیق کے نتائج پیر کو دی جرنل آف امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن میں شائع ہوئے ہیں۔ تحقیق میں 24 سرکاری میڈیکل کالجز اور امریکہ کی 12 مختلف ریاستوں کے 10,000 سے زائد ڈاکٹروں نے حصہ لیا، جس میں سے 1/3 خواتین ڈاکٹر تھیں۔ اس تحقیق کے سربراہ ہارورڈ میڈیکل اسکول سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر انوپم جینا ہیں، جن کے مطابق ان کی تحقیق کا مقصد امریکہ میں مرد اور خواتین ڈاکٹروں کی تنخواہوں میں موجود فرق ختم کرنا ہے، جس کے لیے انہوں نے سرکاری اعداد و شمار پر انحصار کیا ہے۔ تحقیق کے نتائج کے مطابق امریکہ میں مرد ڈاکٹر خواتین کے مقابلے میں سالانہ $20,000 سے $50,000 تک زیادہ کماتے ہیں۔ محققین کی جانب سے جاری بیان کے مطابق طب کے شعبے میں خواتین مردوں کے مقابلے میں کم ہی پروفیسر کے درجے تک پہنچ پاتی ہیں، اور ان کی زیادہ تر توجہ انٹرنل میڈیسن اور خواتین اور بچوں کے امراض کے شعبوں تک ہی محدود رہتی ہے۔ اسی طرح انہیں NIH یعنی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ جیسے اداروں کی طرف سے تحقیق کے لیے کم وسائل فراہم ہوتے ہیں، جبکہ انہیں اپنی تحقیق کو شائع کرنے کے لیے بھی کم مواقع ملتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق مرد اور خواتین ڈاکٹروں کی آمدنی کے درمیان یہ فرق سرجنز اور دوسرے اسپیشلسٹ میں کہیں زیادہ ہے۔ واضح رہے کہ ایک اور تحقیق کے مطابق امریکہ میں کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والی خواتین مردوں کے مقابلے میں 30% کم تنخواہیں گھر لے جا پاتی ہیں۔ ارسلان شریف، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں سترات کے 10، بھارت میں 10:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر انجو مہرل گل اور انجینئر تھے آڈیس ریگس۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 ایک اور نیوز شو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔